أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا له يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقل ركنة من لساني يفقه قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ممتاز به الوصول آج میں کے وقت میں یہی بیان کر رہا تھا کہ وقت کم ہوتا ہے بات ادھوری رہے گی میں نے چاہ ایسے ہی ختم کر لیا بات چل رہی تھی کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ تشریف لے جائیں فرعون کے پاس خدا ان عالم نے معجزات عطا فرمائے جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر ہوا کرتے ہیں پیغمبر کا معجزہ پیغمبر سے نقل ہو کر اس کے سچے اور صحیح اور مخلص مقتدین میں آتا ہے اور جب اس کا اظہار یاد رکھے یہ معجزہ فعل باری ظاہر نبی کے ہاتھ پر اور جب وہی فعل باری اسی بات کو اس پیغمبر کے کسی غلام کے ہاتھ پہ دوہرا دے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے ولی کی کرامت بھی دراصل نبی کا معجزہ ہو کر کیونکہ اسی کے اتباع کی وجہ سے اسی کی غلامی کی وجہ سے اور اسی کے نقشے کٹوتا کی برکت ہوتی ہے جو اسے وہ کرامت نصیب ہے ایک اصول یاد رکھے معجزے اور کرامت کا ایک اصول ہے قطعی اور وہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر نے کسی حال میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یا اپنی انانیت کے لیے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے کسی معجزے کی طلب ہی فرمائی ہے نہ اللہ کریم نے اس غرض کے لیے انہیں عطا ہی فرمائی معجزہ عطا فرمایا جاتا ہے نبی کو تیر کا بول بالا کرنے کے لیے اور خداوند عالم کے احکام کو جاری و نافذ کرنے کے لیے اور مخلوق کو یہ اعتماد دلانے کے لیے کہ یہ شخص حق پر ہے جب معجزے کی بنیاد تائید دین ہے تو ولی کی کرامت بھی اسی کو ہم شمار کریں گے جس بات کو عقل تو سمجھ نہیں سکتا لیکن وہ بات دین کی تائید میں جا رہی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر مداری کا کوئی شعبہ ہوگا کرامت نہیں ہے اگر وہ اپنی انانیت کے اظہار کے لیے یا کسی دنیاوی یہ جو بات ہے نا عجیب سی کہ میں فلاں بزرگ کے عرس پر نہیں گیا اس لیے میری بھینس مر گئی اس کو دین سے تعلق نہیں ہے جو کرامات جنہیں آج کل عرس عام میں کرامت سمجھا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی باتیں کرامت کہتے ہیں اس فعل کو جو عام لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا کرنا کیا ہوا رسائی سے یعنی ان کے ان سے ہو سکنا ہی اس کا ممکن نہ ہو ہر کے عادت جو امور عادیہ ہے ان سے تو ہر کوئی واقف ہوتا ہے، عادت کے مطابق جو باتیں ہو رہی ہیں، خلق عادت بھی ہو اور دین کی تائید کے لیے اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اللہ کریم نے فرمایا صحابہ اکثر آپو کا بیاتی، آپ اور اپنے بھائی سمیت تشریف لے جائیں، میں نے آپ کو معجزات عطا فرما دی ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، چراؤ میں بہت کافر ہر شخص ہے، ایک بہت ظالم آدمی ہے، طاقتور ہے، حکومت ہے اس کے پاس. قرآن کریم فرعون اور ذوال اوتاد کے نام سے اسے بیان کرتا ہے، اس کے اوصاف کو. ذوال اوتاد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کو دیواروں کے ساتھ لٹکا کر ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا اور انسان تڑپ سے رہا کرتے تھے، تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، ان کی لاش بھی اتارتا کوئی نہیں تھا، چیتیں کئی دن بلند ہوتی رہتی تھی. یہ تانبے کا جانور سا گائے جیسا بنا رکھا تھا، اگر کسی کی شکایت ہوتی کہ اس نے تیرے نام پر سجدہ نہیں کیا تو اس کے نیچے آگ جلا دیتا، اس کے پیٹ میں پھیلا تھا، آدمی کو اس کے پیٹ میں بند کر کے نیچے آگ جلا دیا کرتا تھا. یہ بھی انتہائی ظالم، حتیٰ کہ اس کا نام ظلم کے لیے بطور مثل کے رائج ہو گیا. کوئی سخت ظالم ہو تو اسے فرعون کہا جاتا. اللہ کریم نے فرمایا تشریف لے جائیں، ہارون علیہ السلام سمیت میں نے آپ کو معجزات سے نوازا ہے. لیکن ایک بات ہے، بلا تنیا فی ذکری، دونوں حضرات میں سے دونوں کے دونوں اس بات کے مکلف ہیں آپ کہ میرے ذکر کی طرف توجہ کم نہ ہونے پائے. آپ دیکھ لیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھنے سے ذکر ہو گیا یا نیک اعمال ذکر بجائے خود، یہ سب درست ہے. ہر وہ فعل جو اللہ کی اطاعت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ذکر الہی میں شامل ہے، ہر وہ فعل جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اسے بھی ہم ذکر کا نام دیتے. لیکن ذکر کے مدارج ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں ہے، وہ ذکر ضرور ہے لیکن اپنے درجے میں ہے. عملی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے، لیکن یہ عملی اور لسانی جو ہے یہ مقصود قرآنی کو پورا نہیں کر پاتے. جس ذکر کا مطالبہ ہم سے قرآن کریم فرماتا ہے، یہ عملی اور لسانی ذکر جو ہے کما حقہ اسے پورا نہیں کر پاتے. قرآن کریم اکثر کثرت ذکر کا حکم ارشاد فرماتا ہے، آپ عمل کون سے عمل کو آپ اس کا کثرت کا نام دیں. آپ زبان سے ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، زبان کو صرف ذکر نہیں کرنا، وہ آپ کے ماں سے ضمیر کی ترجمان ہے، آپ کی ضروریات کے لیے، آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنی بات سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اسے اس طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگانا ہوگا. آپ کیسے گزر بسر کریں گے اس لیے؟ پھر اگر کوئی ایسا ہی طریقہ اختیار کر لے کہ سوا تسبیح کی اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے تو سو جائے گا، زبان بھی چھٹی کر جائے گی. جو خود ناممکن کام ہے، جو خود مشکل کام ہے، جس کا ہونا بہر قیاس ہے، اگر کوئی اس کا مدعی بھی ہو تو جب سو جائے گا زبان بھی چھٹی کر جائے گی. یا پھر اس کا وہ چلتے رہنا جو ہے وہ تو آپ کی بیداری کے ساتھ ہے، آپ کے ارادے کے ساتھ متعلق. صرف اور صرف دل ایک ایسی شے ہے کہ انسان جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، انسان چل رہا ہو، انسان بیٹھا ہو، کاروبار کر رہا ہو، یا کسی غرض سے بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، یہ اپنی ٹھکا ٹھک جگائے رکھتا ہے، اور جب یہ چھٹی کرتا ہے تو یہ سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی مشین اللہ کریم نے فٹ کر دی ہے جو کثرت کار میں مشہور ہے، جو اپنے کام کو واقعی کثرت سے کرتی ہے. اسے نہ ہمارے سونے سے غرض ہے، نہ ہمارے جاگنے سے، نہ ہمارے بیٹھنے سے، نہ ہمارے لیٹنے سے، یہ ہر حال میں اپنی دوڑ لگائے رکھتا ہے. تو کیوں نہ اس کو ذکر پر لگایا جائے کہ جس طرح یہ کثرت سے پمپنگ کرتا ہے یا کثرت سے دھڑکتا ہے، ایسی کثرت سے اللہ اللہ کیوں نہ کرتا رہے؟ یہ جو دل پمپنگ مشین جو ہے، اسے صرف ڈاکٹر تو پمپنگ مشین ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً اسی بھی اللہ کریم نے ایک لطیفہ عالم عمر کا رکھ دیا ہے. اصل قلب وہ ہے. انسان جس طرح سے آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا خمیر، جب یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو نفس پیدا ہوتا ہے. یہ پانچ اجزاء بنیادی ہے انسان، اس کے خمیر کی خاصیت ہے کہ اس میں نفس پیدا ہو جائے. انہی پانچ کے مقابلے میں اللہ کریم نے پانچ اجزاء اس میں عالم بالا کے ودیت فرما دی ہے. یہ عجیب خمیرہ ہے. آپ دیکھیں آگ، مٹی، ہوا اور پانی کے ساتھ عالم امر کا روح کس طرح سے خلط ملط ہو کر اور کس طرح سے یکجان ہو کر گزارا کر رہا ہے. کثیف ترین چیزوں کے ساتھ لطیف ترین شے کس طرح سے اللہ کریم نے ملا دی، اور کس طرح سے ان میں انس پیدا ہو گیا، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے مرتے ہیں. روح کی حفاظت کے لیے بدن ہر کوشش کرتا ہے، اور بدن کی ہر تکلیف کو روح اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. حالانکہ وہ لطیف شے ہے، لیکن بدن کے دکھ سکھ کے ساتھ برابر کا شریک ہے. تو اللہ کریم نے جب اسے عالم امر سے عالم بالا سے روانہ فرمایا تو اس کا تعلق عالم بالا سے منقطع نہیں فرما دیا. اسے عالم بالا کی واپسی کا چٹ عطا فرمایا، اسے وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ رسہ عطا فرما دیا جسے پکڑ کر پھر یہ اپنے وطن واپس جا سکتا ہے، اپنے گھر پہنچ سکتا ہے. عالم بالا میں اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اور وہ یہی عالم بالا کے لطائف جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے میں ودیت فرما دیے. اس میں صرف میری، آپ کی یا کسی کی تخصیص نہیں ہے. جو بھی کلو مولود یولد والا، ہر پیدا ہونے والا یہ فطری خصوصیات لے کر دنیا میں آتا ہے. پھر اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کا کردار اگر بگڑتا چلا جائے تو ان چیزوں پر گناہ کی تہ چڑھتی چلی جاتی، اور یہ ان نعمتوں سے وہ معروم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ چیزیں دب جاتی ہیں. لیکن اگر اسے اللہ کریم ایمان نصیب فرما دے تو اس کا ایک دفعہ کا ایمان لے آنا کفر اور بربرائی کی تمام ظلمتوں کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اور پھر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جس طرح سونے کو آپ کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں، اس پر بے شمار کوڑا پھینکتے رہے، آپ نے دفن ہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اسے ضائع نہ کرنا چاہیں تو کسی وقت بھی نکال کے صاف کرنے سونا موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی بالکل ہی اس سے مستغنی ہو جائے تو پھر اس کی اپنی مرضی، وہ کود کر تو باہر نہیں آئے گا، نکالنا تو پڑے گا. لیکن اس میں ایک خصوصیت اللہ کریم نے رکھتی ہے کہ وہ کبھی خراب نہ ہوگا، ضائع نہ ہوگا، اپنی حفاظت وہاں کرتا رہے گا، آپ جب چاہے نکال لیں. تو یہی کیفیت ان لطائف کی ہے کہ انسانی وجود میں اللہ کریم نے جس طرح سے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیا روح کے وجود کے ساتھ مل کر گزارا کرنے میں کوئی شبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو جس طرح وجود کے کان ہیں اور یہ سنتے ہیں، وجود کی آنکھیں ہیں اور یہ دیکھتی ہے، وجود کے زبان ہے وجود کی اور یہ بات کرتی ہے، ناک ہے اور یہ سونگتی ہے، وجود مس کرنے سے محسوس کرتا ہے کیفیات کو، جس طرح اس کے آواز سے خمسہ ہے، یہ قلب روح سری خفی اور اخفا، یہ بھی روح کے حواس خمسہ ہے. روح بھی اندھا گونگا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر بات میں اسی بدن کے انہی کانوں کا محتاج ہو، اس کے اپنے کان بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے کانوں میں روح ہی ٹھونس دیں اور انہی کانوں پہ تکیہ کرنے لگ جائیں ساری عمر، تو یہ دوسری بات ہے. ہماری عدم توجہ ہماری اس صلاحیت کو ضائع کر دے تو یہ اور بات ہے. اللہ کریم نے عطا فرمانے میں بخل نہیں فرمایا، اور یہی اس کی شان کے لیے زیبا بھی تھا، سجدہ بھی یہی تھا کہ خداوند عالم کسی کو محروم نہ فرماتے، اس کی شان ہی ایسی ہے، اسے زیب بھی یہی دیتا تھا. یہ تو ہماری نالائکی ہے، کمزوری ہے، بدبختی ہے کہ اللہ سے جو جو کوئی ٹوٹتا جائے گا اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا روح جو ہے سمن بکن امیون فہم لا یرجعون. تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کفار کی کوئی زاری آنکھ پھوٹ جاتی تھی یا ان کے انذار کے کنوں میں کوئی کانوں میں کوئی لکڑ ٹھوس دی جاتی تھی یا یہ زبان ان کی یہ زبان بھی چلتی رہتی تھی یہ آنکھیں بھی دیکھتی رہتی تھی یہ کان بھی سنتے رہتے تھے. اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے یہ بہرے بھی ہیں اندھے بھی ہیں گنگے بھی ہیں ان کی زبان شل ہو گئی ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ان کے کان بند ہو گئے. تو وہ کون سے کان ہیں؟ کیا معاذ اللہ قرآن کریم نے غلط کہا ہے؟ اگر صحیح کہا ہے تو ان کے تو کان بھی سلامت تھے آنکھیں بھی سلامت تھی باتیں بھی کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں لے کر میدان میں کودتے تھے جنگیں کرتے تھے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا آپ کے دندان مبارک شہید کیے رخ انور کو زخمی کیا. یہ کیا سب گنگے بہرے اور اندھے تھے؟ نہیں ان کے کان آنکھ ناک یہ تھے لیکن بھائی وہی تھے جو کتوں کے بھی ہے گدھوں کے بھی ہے خنزیر کے بھی ہے اس کے منہ میں بھی زبان ہے اس کے ماتھے کے نیچے بھی آنکھیں ہیں اس کے سر کے ساتھ بھی دو کان لگے ہوئے ہیں وہ بھی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے آواز بھی نکالتا ہے. جو کان صرف انسانی کے لیے ضروری تھے ان کے وہ کان بند تھے جو آنکھیں قرب الہی کی راہ کو دیکھنے کے لیے ضروری تھی وہ بند ہو گئی اور جو زبان ہم نے باری بیان کرنے والی تھی وہ ان سے چھن گئی. ان کے پاس صرف وہ کان آنکھ اور زبان رہ گئی جو جانوروں کے پاس بھی ہے درندوں کے پاس بھی ہے ایک ادنا سے کتے کے پاس بھی ہے وہ جب ان کے پاس بھی رہ گئی تو خدا بند عالم اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر قرار دے گی اور انسان کے لیے ہے بھی برابر ہی کیونکہ جانور تو فطری طور پر ان صلاحیتوں سے معروم ہے وہ تکوینی طور پر اپنی جبلت سے مجبور ہے جو کچھ کرتا ہے اس سے زیادہ کی اس میں استعداد ہی نہیں. لیکن انسان جو عالم بالا کی امانتوں کا امین ہو اور پھر اپنے آپ کو گراتا 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 جانور کی سطح پر لے جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ جانوروں اور چوپاؤں سے گئے گزرے تھے یہ کتے گدے اور خنزیر سے بدتر مخلوق ہے ان میں صلاحیت نہ تھی اور انہوں نے انسانی عظمت و شرف کو ضائع کر کے اپنے آپ کو چوپاؤں کی سطح پر لا کھڑا کیا. اولئک کل انعام بل ہم اضل یہی فتویٰ مجھ پہ نہ لگا دینا کہ یہ انسانوں کو اس قدر گرا ہوا کہتا ہے میں تو ترجمہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. یہ جس نے انسانوں کو عظمت دی ہے جس نے انسان کو خلعت تخلیق پہنایا ہے جو اس کے پالنے اور اس کے رکھنے کا ذمہ اٹھائے بیٹھا ہے اور جس نے اسے ان خصوصیات سے نوازا ہے وہ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں نے تو اسے مشرف و مکرم بنایا تھا میں نے تو اسے عزت دی تھی اسے بلندی دی تھی ساری مخلوقات میں اسے شاہکار بنایا تھا لیکن یہ خود بس وقت ہے گرتے 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 اسفل السافلین چلا گیا. تو میرے بھائی اس ساری بلندی کو قائم رکھنے کے لیے رحمت باری کو اپنے حال پر متوجہ رکھنے کے لیے اللہ کریم کی معیت کو دیکھیں معیت کی کئی اقسام ہیں. خداوند عالم مخلوق کو بنا کر فارغ نہیں ہو گیا کہ کوئی کہہ دے کہ خالق تو وہی ہے پیدا تو اس نے فرمائی پھر اس نے آوارہ چھوڑ دی کہ جس طرح آئے وقت گزارو. یہ بات نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ پیدا بھی فرماتا ہے اور پھر ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت پوری کرتا ہے. شان ربوبیت کیا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر آن اور ہر جگہ پوری فرمائے یہی اس کی شان ہے. وہ اپنی مخلوق کا نگہبان ہے ان کا رازق ہے انہیں زندگی دینے والا انہیں موت دینے والا صحت و بیماری دینے والا عزت و ذلت دینے والا امیری و غریبی دینے والا اولاد دے دے کسی کو نہ دے بارش دے دے یا وہ کہ سالی بیٹے یہ سارا ایک مربوط نظام ہے اور اپنی مخلوق کے حال پہ متوجہ ہے. اسے بھی آپ معیت کہہ سکتے, لیکن خالق کو مخلوق کے درمیان, مخلوق کے ساتھ بحثیت خالق کے, اللہ جل شانہ کے تعلقات ساری مخلوق کے ساتھ موجود ہے. کافر کا رب بھی وہی ہے, مومن کا رب بھی وہی ہے, محمد الرسول اللہ کا رب بھی وہی ہے, ابو جہل کا رب بھی وہی ہے. یہی بس نہیں ہو جاتا, یہ پہلا درجہ ہے. ساری کائنات کے ساتھ معیت باری موجود ہے اس درجے میں. اس سے آگے ایک درجہ اور ہے, اور وہ درجہ ہے کہ جن لوگوں نے معیت باری کو پہچانا, جنہوں نے اس حقیقت کو جانا کہ واقعی وہ خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں, وہ دیتا ہے ہم لیتے ہیں, وہ پیدا کرتا ہے ہم زندہ ہے, اس نے زندہ رکھا ہوا ہے ہم زندہ ہے, تو اس کی عظمت سے جب آشنا ہوئے تو ان کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھک گئی. جنہوں نے اس کی عظمت کو پایا, جنہوں نے اسے پہچانا, ان کے قلوب اس کے لیے مسخر ہو گئے, ان کے وجود اس کے سامنے ذلیل ہو گئے, اس کی پیشانیاں, ان کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جھک گئی. برا تقوی عبادت نیکی اور اللہ کے احکام میں ان کی عمریں بیت گئیں, انہیں دوسرے درجے کی معیت باری حاصل ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, قرآن کریم اس درجے کو بیان فرماتے فرماتا ہے, ان اللہ مع الصابرین, معیت باری ثابت ہے. لیکن ایک بات ہے, ان کے اس وصف کے ساتھ معیت باری متعلق, ان کے صبر کرنے کی وجہ سے, ان اللہ مع المتقین, ان کے تقوی کی وجہ سے, ان کے صبر کی وجہ سے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ان کے احسان کی وجہ سے, ان کی نیکی کی وجہ سے معیت ذات باری انہیں حاصل ہے. ان اللہ مع الصابرین, یہاں اپنا وصف بیان نہیں فرمایا, کوئی صفاتی نام اللہ کریم نے بیان نہیں فرمایا, بلکہ اپنی ذاتی معیت سے انہیں نوازا. لیکن اس وقت جب انہوں نے اس کی شان کو پہچانا, اور ان کے دل جو ہے, اور ان کے وجود جو ہے, اور ان کے روح جو ہے, وہ سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں جھک گئے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود ہما وقت ذکر الہی سے منور ہے, جن کے کھال, جن کے چہرے مرجھا چکے ہیں اللہ کے خوف سے, اور جن کے وجود پہ لرزہ طاری رہتا ہے, کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ کریم ناراض ہو. تو اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. وہ یہ ہے, اننی معاکم اسمع و ارا, اسی آیت میں آ رہا ہے جو آیت ہم نے پڑھی, اسی آیت میں اننی معاکم اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ذاتی طور پر, اے موسیٰ, اے ہارون, میں ذاتی طور پر تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, میرے اوصاف جو ہے وہ وہاں کام کریں گے, میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معیت ذاتی حاصل ہے, یہاں نبی کے کسی فعل کی تعریف نہیں کی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ہوں کہ تم نیک ہو, اور یا اللہ پر یہ شرط لگائی ہے. آپ سمجھ لیں, دوسرے درجے کی معیت میں یہ شرط ہے, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المتقین. اگر خدا نہ کرے کسی ولی اللہ سے یہ تقوی کی صفت زائل ہو جائے, کسی ولی اللہ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے, تو وہ پہلے درجے میں چلا جائے گا. جس طرح ایک عام آدمی ہے, کافر ہے, مومن ہے, کچھ ہے, ہر مخلوق کو خالق کی معیت حاصل ہے, پتھر ہے, درخت ہے, وہ بھی اسی درجے میں چلا جائے گا. اسے خصوصی قرب جو حاصل ہے وہ ولی کے اوصاف کے ساتھ مقید ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو اگر یہ صبر چھوڑ دے گا, معیت باری کا دوسرا درجہ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر ولی نیک ہو, صالح ہو, متبع سنت ہو. بدکار کو ولی تسلیم کرنا یہ پہلے درجے کی جہالت ہے. اگر بدکاری سے ہی ولایت نصیب ہوتی ہے تو اس میں تو ہمارے آدمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, پھر ہم خود ولی ہیں, کسی کی کیا ضرورت. تو کسی کا لڑکا ہوا تھا, اسے کسی نے کہا کہ تجھے باپ یاد کرتا ہے, تو وہ کہنے لگا, من خود پدرم پدرا چکنا, اب تو میں خود والد ہوں, مجھے والد کی کیا پرواہ.
تو اگر گناہوں سے کوئی ولی بنتا ہے تو ہم سب سے آگے ہیں، پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی تلاش کرنے کے لیے تو بھائی تقوی شعار اور نیک اور پرہیزگار انسان چاہیے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو خدا بند عالم نبی کی نیکی کی شرط نہیں لگاتا، نبی کا نبی ہونا ہی معیت باری کے لیے کافی۔ تو پتہ چلا کہ نبی سے نبوت زائل ہونے والی صفت نہیں ہے، اگر یہ صفت بھی زائل ہونے والی ہوتی تو یہاں بھی مقید کر دیا جاتا کہ تم نبی رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر معاذ اللہ تم نبی نہ رہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن ایسی بات نہیں، اتنا نہیں معاقبا، میں ہر حال میں ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی عزم میں نبی ہوتا ہے، عالم خلق میں نبی ہوتا ہے، شکم مادر میں نبی ہوتا ہے، دنیا میں نبی ہوتا ہے، قبر میں نبی ہوتا ہے، برزخ میں نبی ہوتا ہے، حشر کو نبی نبی ہوگا اور جنت میں بھی نبی نبی ہی رہے گا، اس کی جو انفرادیت ہے وہ قائم رہے گی۔ نبوت عطا ہونے کے بعد سلب نہیں ہوتی، یہ نبی کو جو ہے گارنٹی دی جاتی ہے کہ نبی نبی ازل سے بن گئے، پھر ان سے نبوت چھینی نہیں جاتی۔ اس لیے یہاں اس شرط کے ساتھ اللہ نے مشروط نہیں فرمایا، فرمایا اننی معاکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ اور ہر حال میں ہوں، لیکن اپنی معیت کو اپنے اوصاف سے مقید فرما دیا، اسماء و ارا۔ یہ تیسرا درجہ ہے معیت باری کا۔ کیا اس سے اوپر بھی کوئی درجہ ہے؟ ہاں ہے، ایک درجہ اس سے اوپر بھی ہے جو اخص الخاص ہے اور پوری خدائی میں، اس درجے میں ہمیں صرف دو ہستیاں ملتی ہیں۔ آپ پورا قرآن کریم دیکھیں، بنظر غیر مطالعہ کرے، ایک ایک لفظ کو پڑھے، یقیناً آپ کو کوئی تیسری ہستی اس پہ نظر نہیں آئے گی۔ اور وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہستی، دیکھیں ہر طبقے میں حکومت ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں حکومت ہے اسی طرح ہندوستان میں حکومت ہے، اسی طرح افغانستان میں حکومت ہے، اسی طرح ایران میں حکومت ہے، ہر حکومت کا سربراہ اپنا ہے۔ اگر آپ پوری مخلوق کو تقسیم کریں تو دو حصے بن جائیں گے، ایک نبی اور ایک غیر نبی۔ بات ہی معیت باری کی چل رہی ہے نا، تو اس معیت باری کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تقسیم کریں تو دو طبقے بنیں گے، ایک انبیاء کا اور ایک غیر انبیاء کا۔ تو ہر طبقے میں اللہ کریم نے ایک ایک بادشاہ مقرر کر دیا، دونوں بادشاہوں کو جو درجہ معیت باری کا حاصل ہے وہ نہ کوئی تیسرا طبقہ دنیا میں ہے، نہ کوئی تیسرا بادشاہ ہے، اور نہ کسی تیسرے انسان کو حاصل ہی ہے، اور وہ ہے ان اللہ معنا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان اللہ معنا، قرآن نقل کرتے ہوئے الفاظ پیغمبر کو فرماتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس طرف نہ ذات باری کا وصف ہے، ذاتی نام ہے ان اللہ، نہ اللہ کے بندوں کا کوئی وصف ہے معنا، اس طرف بھی ذات محمد الرسول اللہ اور ذات ابو بکر ہے، اور اس طرف ذات باری ہے۔ اب اگر کوئی چاہے تو ابو بکر کی نیکی سے انکار کر دے، اگر کوئی چاہے تو ابو بکر کی ہجرت سے انکار کر دے، اگر کوئی چاہے تو ابو بکر کے ایمان سے انکار کر دے، لیکن ابو بکر کے ابو بکر ہونے سے تو انکار ممکن نہیں۔ تو ابو بکر، اگر ابو بکر ہے وہ شخص تو خدا اس کے ساتھ ہے، تم جو جی چاہے کر۔ تو یہ دو سلطنتیں ہیں، جو سلطنت انبیاء کی ہے اس کا سرتاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حکومت غیر انبیاء کی ہے اس کا سردار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی بات حدیث پاک میں بیان فرمائی حضور نے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا کہ وہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل ہو۔ تو قرآن شاہد ہے اس پر، ان اللہ معنا، آپ دیکھ لیں، اس طرف بھی دونوں ذاتیں ہیں اور اس طرف بھی ذات باری ہے، نہ کوئی صفت ہے، نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ فرا تقوی.
حاصل ہے. اب یہ دونوں اپنی اپنی اقلیم کے شہنشاہ ہیں، انبیاء کے ملک کے شہنشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء. اور غیر انبیاء جس قدر مخلوق ہے، سب کا سردار، رئیس اور امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اللہ کریم، بات کرنے کی تو بات، آپ نے حکم دیا اور بجا لانا ہمارا کام، لیکن دکھ یہ رہے گا کہ بات تو منہ سے نکلے نہیں اور فرعون گلا کاٹ دے، تو تعمیل ارشاد میں تو کوتاہی رہ، کمی رہ گئی، تکمیل تو نہ ہو سکی. منع تو جب ہے کہ روح در روح بات ہو، اور جسے ساری زندگی جس کے سامنے کسی نے حق بیان نہیں کیا، میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دوں اور میں اسے بتاؤں کہ تو بھی ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، تو بھی کل بچہ تھا، محتاج تھا کسی کے کھلانے پلانے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، اور آج اگر ایک مکھی کو تو حکم دے دے تو اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. تو کون ہوتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا؟ لیکن اے الہ العالمین، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تب ممکن ہے کہ وہ ظالم میری بات سننے تک تو کچھ صبر کرے. اللہ کریم نے فرمایا اننی معاک لا تخافا، یہ باتیں آپ کریں ہی نہیں، آپ کسی قسم کی کسی ایذا کا کوئی اندیشہ نہ کریں. کیوں؟ اننی معاکما اسمع و ارا، میں ذاتی طور پر تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. دیکھا، اپنے اوصاف بیان فرما. وہاں ان اللہ معنا کوئی وصف نہ مخلوق کے ساتھ ہے نہ خالق کے ساتھ، ذات خالق مخلوق کی ذات کو پسند فرما رہی. یہ بات صرف وہی ملتی ہے اور پوری دنیا میں صرف تو ہوتی ہے. یہاں اپنے اوصاف بیان فرما دی، اسماء و آراء، صفات باری سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں میری معیت صفاتی حاصل ہے، چونکہ تم نبی ہو اور نبی اللہ کے قرب سے، اللہ کی معیت سے کسی وقت خالی نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا بھائی، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ معجزات کا عطا کرنا، نبوت کا بخش دینا، ان بلندیوں پہ پہنچا دینا اور آپ کے ہاتھ سے فرعون کے کان کھجوانا، یہ میری ہی قدرت ہے، میری ہی طاقت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ولا تنیا فی ذکری، ذکر کا منقطع ہو جانا نبی سے یہ محال ہے. اے لا یتنامان ولا ینام قلبی، پیغمبر کی آنکھیں سوتی ہیں، دل سوتا ہی نہیں ہے، ہما وقت ذکر کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے. یہاں یہ تاکید نہیں ہو رہی کہ جب ذکر چھوڑ دو تو پھر کرنا جنا، فرمایا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن ولا تنیا، آپ یہ نہ ہو کہ پوری توجہ فرعون کی طرف ہو جائے اور میری طرف توجہ کم نہ ہونے پائے. اب آپ دیکھ لیں اس کی اہمیت کو کہ موسیٰ سا غریب و بے کس ہو، اپنا کمزور بحثیت دنیا انسان ہو، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ہمہامی، کوئی طاقت دنیاوی، کوئی فوج، کوئی سپاہ، کچھ بھی نہیں ہے، تہی دست و تہی دامن ہے دنیاوی اسباب سے. اور دوسری طرف جابر و ظالم ترین بادشاہ ہے، اس سے بات کرتے وقت بھی اللہ کریم فرما رہا ہے ولا تنیا فی ذکری، ذکر کی طرف غفلت نہ آنے پائے. واذکر ربک اذا نسیت، ذرا اس طرف عدم توجہ ہو جائے تو اپنی توجہ کو پھر اسی طرف منعطف کر لے. اب کہاں بھاگ کر جائے گا جان چرانے والا جو صرف نماز، روزے، حج، زکات کو ذکر پہ معمول کرتا ہے؟ اس آیت کا کہاں عمل کرے گا؟ اس کی تشریح کیا بیان فرمائے گا؟ ہم اس سے کیا مراد لیں، کیا سمجھے؟ تو میرے بھائی، جس طرح قاضی ثناء اللہ مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی ہر مسلمان پہ واجب ہے، بات اصل میں وہی ہے. یہ ہماری وہ کام چوری کی عادت ہے جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ جب مزدوری کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ ذرا کر لیں، میں ذرا سستا لوں،
اور جب اجرت کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے بڑی جلدی ہے، تو ٹھہر جا میں لے لوں. چونکہ یہ مجاہدہ ہے، پوری عمر وقت کرنی پڑتی ہے، پوری توجہ اس طرح منعطف کرنی پڑتی ہے، اور دنیا میں بھی رنگینیاں تو ہے، یہ بھی صنعت تو اسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، تو اسی کاریگر کی ہے، اس میں بھی لطف بھی ہے، رنگینیاں بھی ہیں. پھر ہمارا مزاج چاہتا ہے یارا کون ہر وقت اللہ اللہ کرے کچھ ہم ادھر سے بھی لطف لے لیں، تو اس کا بہانہ کیا بناتے ہیں جی، بس جو حکم تھا نا ذکر کا، وہ نماز پڑھنے سے پورا اور پورا میاں نہیں ہوتا. ذکر چاہے بے شک نہ کرو، یہ اقرار ضرور کر لیا کرو کہ میں ذکر نہیں کر رہا، یہ میری غلطی، تاکہ کبھی احساس پیدا ہو ہی جائے اور انسان اس کمی کو پورا کرنے لگ جائے. لیکن اگر آپ یہ دلائل دیتے رہے کہ ذکر ضروری نہیں ہے، تو شاید عمر بھر ذکر نصیب نہ ہو. اس کا اثر یہ ہوگا کہ شاید زندگی بھر ذکر نصیب ہی نہ ہو. اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ جس کام کے لیے، جس جنس کو خریدنے کے لیے ہم اس مارکیٹ میں آئے ہیں، اس منڈی میں آئے ہیں، اس بازار میں ہمیں بھیجا گیا ہے، جس جنس کو خریدنے کے لیے ہم ساری عمر یہ ثابت کرتے رہے کہ یہ جنس تو دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، تو جب واپس جائیں گے تو کس قدر دکھ، کس قدر افسوس ہو. تو یہ ذکر ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر آدمی نماز پڑھے اور اس میں ساری عمر کی نمازیں پڑھنے کے بعد تھوڑی سی ریا پیدا ہو جائے کہ میں نے پڑھی رہا نمازیں پڑھی ہے تو سب سے کوئی عبادت تو ذرا سی ریا شامل ہو جائے اسے ضائع کر دیتی ہے. لیکن ذکر ایسی عجیب نعمت ہے کہ ریاکارانہ طور پر بھی بیٹھ کر کرنا شروع کر دو، کرتے رہو، اخلاص پیدا ہو جائے. یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے. صابر کو گھستے رہو عدم توجہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میل تو کاٹے گا ہی، یہ اس کی خصوصیات میں سے. اللہ اللہ کرتے رہو، ذکر الہی ہوتا رہے، اس میں تسلسل قائم رہے، خلوص یہ خود لے آتا ہے، باقی کام اللہ کریم خود کر دیتے. تو میرا مدعا، میرا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نیک پاک باز اور مقبولان بارگاہ اور اتنے مشکل کڑے امتحان میں کھڑا کرنے کے بعد بھی حکم دے رہا ہے کہ ذکر کی طرف غفلت نہ ہو، تو اور کون انسان ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ بغیر ذکر کے گزارا ہو رہا ہے. نہ پیا، ذکر کے بغیر ایمان کا قائم رکھنا بہت محال ہو جاتا ہے. ایمان کے قیام کے لیے، معیت باری کی حصول کے لیے، وہ معیت جو ایماندار کے لیے، جو مومن کے لیے مخصوص ہے، اسے پانے کے لیے ذکر انتہائی ضروری ہے، بلکہ واجب ہے مسلمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.